السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں. پاکستان
پاناما لیکس سے متعلق مقدمے میں دلائل مکمل، عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
جنوبی ایشیا،
بھارتی کشمیر میں مسلمان مظاہرین پر فوج کی فائرنگ، ایک ہلاک، سری نگر میں کرفیو. میں ہوں یوسف
زمیر. اور بین الاقوامی خبروں میں، مشرقی یروشلم کے علاقے میں اسرائیل کی سیکیورٹی فورس اور فلسطینیوں کے درمیان فسادات پھوٹ پڑنے کے بعد جمعے کے روز 3 فلسطینی گولی مارے جانے سے ہلاک ہو گئے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے سپریم کورٹ نے پاناما کیس میں سماعتیں مکمل کر کے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، جبکہ ایک اعلی عہدیدار کو دستاویزات میں خورد برد کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے پاناما لیک سے متعلق کیس کی سماعت مکمل کرنے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. عدالت کی طرف سے تاحال تاریخ کا اعلان تو نہیں کیا گیا کہ کب یہ فیصلہ سنایا جائے گا، لیکن حزب مخالف کی جماعتیں پر امید ہیں کہ اس معاملے کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے توقع کی جا سکتی ہے کہ سپریم کورٹ جلد اپنا فیصلہ سنا دے گی. جسٹس اعجاز افضل، جسٹس عظمت سعید اور جسٹس اعجاز الحسن پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے شریف خاندان کے اثاثوں سے متعلق مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی حتمی رپورٹ پر فریقین کے دلائل جمعے کو مسلسل 5ویں روز بھی سنے. دوران سماعت 3 رکنی بینچ کی طرف سے ریمارکس میں کہا گیا کہ وزیر اعظم کی نااہلی کے معاملے کو بھی دیکھا جائے گا. جمعے کو جب سماعت شروع ہوئی تو وزیر اعظم نواز شریف کے بچوں کے وکیل سلمان اکرم راجا نے اپنے دلائل مکمل کرتے ہوئے کہا کہ اگر ان کے موکلین نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کا اثر ان کے والد یعنی نواز شریف پر نہیں پڑتا. دوسری جانب وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اپنے وکیل طارق اسد کے ذریعے ٹیکس ادائیگی سے متعلق اپنا 34 سالہ ریکارڈ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے سامنے پیش کر دیا. عدالت کی طرف سے فیصلہ محفوظ کیے جانے کے بعد اپوزیشن جماعت تحریک کے انصاف کے رکن قومی اسمبلی عارف الوی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ وزیر اعظم کو اپنی صفائی کا پورا موقع دیا گیا.
میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ نے پورا موقع دیا. پرائم منسٹر صاحب منی ٹریل ڈسکرائب نہیں کر سکے. پہلے تو یہ تھا کہ بھائی کوئی چیزیں چھپی ہوئی تھیں، جی آئی ٹی نے مزید کھول دیا.
وزیر اعظم کے ترجمان مصدق ملک نے وی او اے سے گفتگو میں کہا کہ ان کی جماعت نے اپنے تحفظات عدالت کے سامنے رکھ دیے ہیں.
ہمیں جو جے آئی ٹی کی جو پروسیڈنگ ہے اس کے اوپر بالکل اعتماد نہیں ہے. اس وجہ سے ہمیں امید ہے اور قوی امید ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا، اور وہ لوگ جو وزیر اعظم کا استعفیٰ مانگ رہے ہیں ان کو اس بات کا قوی یقین ہے کہ وہ الیکشن جیت کے نہیں آ سکتے. ان کے لیے واحد طریقہ کار حکومت میں آنے کا یہی ہے کہ وزیر اعظم سے کسی نہ کسی طریقے سے استعفیٰ دلوایا جائے.
عدالت کی طرف سے فیصلہ محفوظ کیے جانے کے بعد اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم نواز شریف نے اپنی جماعت کے سینئر قائدین اور قانونی ٹیم سے مشاورت کی، جبکہ حزب مخالف کی جماعت تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے بھی مستقبل کے لائے عمل پر غور کے لیے اپنے قریبی ساتھیوں کے ایک اجلاس کی صدارت کی. دریاسنا سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین ظفر حجازی کی ضمانت کی درخواست مسترد ہونے کے بعد انہیں وفاقی تحقیقاتی ادارے نے اپنی تحویل میں لے لیا. وزیر اعظم اور ان کے خاندان کے اثاثوں سے متعلق سپریم کورٹ کے حکم پر تشکیل دی گئی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے اپنی کارروائی کے دوران الزام عائد کیا تھا کہ ظفر حجازی نے شریف خاندان کی چودھری شوگر ملز کے ریکارڈ میں ٹیمپرنگ یا رد و بدل کیا ہے. ظفر اعجازی خود پر لگائے گئے الزامات کی تردید کرتے ہیں. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان میں انتخابی اصلاحات کی پارلیمانی کمیٹی نے الیکشن بل سن 2017 کے مجوزہ مسودے کو حتمی شکل دے دی ہے، اگرچہ 5 سیاسی پارٹیوں نے اس پر تحفظات کا اظہار کیا ہے. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
پاکستان کی پارلیمان کی کمیٹی نے انتخابی عمل کو صاف و شفاف بنانے، اور ملک میں انتخابات کا انعقاد کروانے والے آئینی ادارے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو انتظامی اور مالیاتی طور پر خود مختار بنانے کے لیے ایک مجوزہ بل کی منظوری دی ہے۔ یہ پیش رفت ایک ایسے وقت ہوئی جب وزیر اعظم نواز شریف کے خاندان کے بیرون ملک اثاثوں سے متعلق عدالت عظمیٰ نے ایک کیس کی سماعت مکمل کرتے ہوئے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور اس وقت ملک میں سیاسی بے چینی کی کیفیت بھی جاری ہے۔ دوسری طرف حزب مخالف کی جماعتیں وزیر اعظم نواز شریف سے استعفے کا مطالبہ بھی کر رہی ہیں، جسے وزیر اعظم پہلے ہی مسترد کر چکے ہیں۔ جمعے کو اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس میں پارلیمانی کمیٹی کے سربراہ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے انتخابی اصلاحات سے متعلق مجوزہ بل 2017 کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ موجودہ 8 انتخابی قوانین کو اس بل میں شامل کر دیا گیا ہے۔
لاس کو کنسولیڈیٹ کر کے ایک لا بنا دیا گیا ہے، اس کی رپورٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں دونوں ہاؤسز میں پیش کی جائے گی، اور آئندہ انشاءاللہ جو نیکسٹ الیکشن ہوں گے، پارلیمنٹ جب اس قانون کو پاس کر دے گی تو اس کے بعد انشاءاللہ سینٹ کے بھی، نیشنل اسمبلی کے بھی، پروونشل اسمبلیز کے بھی جو اس ملک میں الیکشنز ہوں گے وہ اس نئے قانون کے تحت انشاءاللہ ہوں گے۔
انتخابی اصلاحات کے لیے سفارشات مرتب کرنے کے لیے 2014 میں ایک پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، جس کے کئی اجلاس ہوئے اور حزب مخالف کی جماعت تحریک انصاف بھی ان میں حصہ لیتی رہی۔ تاہم کمیٹی کی طرف سے پیش کی گئی حتمی سفارشات پر تحریک انصاف متفق نہ ہوئی۔ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا،
تو کیا ایسی الیکشن کمیشن نہیں ہونی چاہیے جس کو سب کو اعتماد ہو؟ یہ نہیں کہ گورنمنٹ کو اعتماد ہو، جو ساری پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو امپائروں کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے۔
سیاسی امور کے تجزیہ کار احمد بلال محبوب نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، اگرچہ تحریک انصاف نے انتخابی اصلاحات سے متعلق کئی بنیادی سوالات اٹھائے ہیں، تاہم ان کے بقول الیکشن کمیشن کی تشکیل نو کرنا آئینی طور پر ممکن نہیں ہے۔
تو میرے خیال میں پی ٹی آئی کے چیئرمین صاحب کو یا پی ٹی آئی کو شاید یہ بتانا چاہیے کہ یہ تقریباً امپاسبل چیز ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتی ہے، کہ شاید ان کو اس بات کا پوری طرح ادراک نہیں ہے کہ یہ جو مطالبہ ہے یہ کیسا مطالبہ ہے جس کو ماننا شاید کسی کے بس میں نہیں ہے۔
احمد بلال نے کہا کہ جہاں تک ووٹنگ کے عمل میں بائیو میٹرک نظام کو متعارف کروانے کے مطالبے کا تعلق ہے، اس کے لیے بھی وقت درکار ہوگا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے وسطی ضلع بڈگام میں بھارتی فوجیوں کی فائرنگ سے ایک نوجوان ہلاک ہو گیا، جبکہ کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن کی جماعت نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ بھارت کو کشمیر کا تنازع حل کرنے کے لیے امریکہ یا چین جیسے کسی تیسرے ملک کو مصالحت کے لیے کہنا چاہیے۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
بھارتی فوج نے جمعے کو نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے وسطی ضلع بڈگام کے بیرو قصبے میں مسلمان مظاہرین پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں ایک نوجوان ہلاک اور ایک شدید زخمی ہو گیا۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ فوج نے علاقے میں پیدل گشت کے دوران بعض افراد سے بدسلوکی کی اور انہیں مارا پیٹا۔ مکینوں نے فوج کے اس رویے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا، جس کے دوران چند نوجوان مشتعل ہو گئے اور انہوں نے فوجیوں پر پتھر پھینکے۔ فوج نے ردعمل میں گولی چلا دی، جس سے دو نوجوان زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں سے ایک تنویر احمد پالا نامی نوجوان اسپتال منتقل کرنے سے قبل ہی زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا۔ تاہم سینئر پولیس کے ایک بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ شر پسند عناصر نے فوج پر پتھراو کے دوران ایک پٹاخہ بھی پھینکا تھا۔ بیان کے مطابق دھماکے کی آواز سن کر فوجیوں کو لگا کہ ان پر دستی بم پھینکا گیا ہے، جس پر انہوں نے جواباً گولی چلا دی۔ جمعے کو وادی کشمیر میں عام ہڑتال کی وجہ سے کاروباری زندگی مفلوج رہا۔ ہڑتال کی اپیل اس صوابِ رائے کا مطالبہ کرنے والے قائدین کے ایک اتحاد میں بڑھتی ہوئی شہری ہلاکتوں اور بھارتی فوجی دستوں کے ہاتھوں انسانی حقوق کی مبینہ پامالیوں، بالخصوص نوجوانوں کو تشدد کا نشانہ بنانے کے خلاف کی تھی۔ ہڑتال کے موقع پر مسلم اکثریتی وادی میں بازار، بینک اور دوسرے کاروباری ادارے، اسکول اور کالج بند ہیں، جبکہ سڑکوں پر محدود پیمانے پر ٹرانسپورٹ سروسز اور نجی گاڑیاں چل رہی ہیں۔ ریل سروسز کو حکام نے حفظ ما تقدم کے طور پر بند کر دیا ہے۔ دارالحکومت سرینگر میں 8 پولیس تھانوں کے تحت آنے والے علاقوں میں کرفیو جیسی پابندیاں نافذ ہیں، جبکہ استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والے رہنماؤں اور سرکردہ کارکنوں کو ایک مرتبہ پھر ان کے گھروں میں نظر بند کر دیا گیا ہے یا پھر پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا ہے۔ ہڑتال کے موقع پر انتظامیہ کی جانب سے سرینگر کی تاریخی جامع مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی۔ سرینگر ہی کے گپکار علاقے میں واقع اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین برائے بھارت و پاکستان کے گرمائی صدر دفاتر کے ارد گرد بھارتی فوجی دستوں نے اپنا گھیرا سخت کر دیا ہے۔ اتحاد نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتیرش کو ایک یادداشت روانہ کی ہے جس میں ان سے اتحاد کے بقول کشمیری نوجوانوں کی نسل کشی روکنے اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت دلانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی استدعا کی ہے۔ اس دوران سابق صوبائی وزیر اعلی اور حزب اخلاف کی جماعت نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے بھارتی حکومت پر زور دیا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے پرامن اور فوری حل کے لیے وہ امریکہ اور چین جیسی طاقتوں سے ثالثی کی درخواست کرے۔ انہوں نے کہا، ان کے اپنے الفاظ میں، آپ کب تک انتظار کریں گے؟ بعض اوقات بیل کو سامنے آ کر سینگوں سے پکڑنا پڑتا ہے، بات چیت ناگزیر ہے۔ حکمران اتحاد میں شامل علاقائی جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی پی ڈی پی نے فاروق عبداللہ کے بیان کا خیر مقدم کیا ہے، لیکن پی ڈی پی کی حلیف جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی نے نہ صرف فاروق عبداللہ کی تجویز کو مسترد کر دیا بلکہ ان کی شدید نکتہ چینی بھی کی۔ بھارتی حکومت نے حال ہی میں اپنے اس موقف کا اعادہ کیا تھا کہ کشمیر پاکستان کے ساتھ دو طرفہ معاملہ ہے اور اس پر کسی تیسرے ملک کی ثالثی یا مداخلت قابل قبول نہیں۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے انتخابات میں روس کی دخل اندازی کے بارے میں ہونے والی فوجداری چھان بین کے خلاف اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے معاونین خصوصی کونسل رابرٹ ملر کی ٹیم کی تحقیقات کر رہے ہیں تاکہ روس کے بارے میں انکوائری سے توجہ ہٹائی جا سکے۔ ملر کی ٹیم میں شامل اعلی اختیارات کے حامل پروسیکیوٹر یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آیا ٹرمپ کے معاونین میں سے کسی نے گزشتہ برس کے انتخابات میں گڑبڑ کے لیے روس کی مدد کی تھی۔ جمعرات کو وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے اس بارے میں شبہات دور کر دیے کہ خصوصی کونسل ٹرمپ کی نگرانی میں ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی نائب ترجمان سارا سینڈرز کے الفاظ،
I can't predict everything that could possibly take place in the future and what Mueller could potentially do that might create outrageous, you know, reason not to take action. So I'm not going to talk about hypotheticals. I can talk about where we are today.
کہہ رہی ہیں، میں مستقبل میں پیش آنے والی تمام ممکنہ چیزوں کی پیش گوئی نہیں کر سکتی، اور اسپیشل کونسل رابرٹ ملر ممکنہ طور پر ایسا کر سکتے ہیں جو برہم ہو کر کسی کارروائی کا باعث بنے۔ چنانچہ میں مفروضوں پر بات نہیں کروں گی، میں صرف آج کی بات کر سکتی ہوں۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ ذرائع کہہ چکے ہیں کہ صدر اس بات پر الجھن کا شکار ہیں کہ ملر کی چھان بین ان کی اور ان کے خاندان کے مالی معاملات تک پہنچ سکتی ہے۔ اخبار واشنگٹن پوسٹ نے خبر دی ہے کہ صدر نے اپنے معاونین سے اس بارے میں دریافت کیا ہے کہ اپنے مشیروں، خاندان کے افراد اور حتیٰ کہ خود ان کو معاف کرنے کے بارے میں ان کے اختیارات کیا ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جان ہنٹسمن کو روس کے لیے سفیر نامزد کیا ہے جو صدر باراک اوباما کے دور میں چین میں بطور سفیر خدمات انجام دیتے رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے لیے سلا تسکا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
صدر کی جانب سے روس کے سفیر کے طور پر نامزدگی کی توثیق حاصل کرنے کے لیے مسٹر ہنٹسمین نے ڈیموکریٹ انتظامیہ کے تحت چین میں بطور سفیر خدمات انجام دینے کا دفاع کیا۔
Under a Democrat, like my two sons are doing in the United States Navy, they're not asking who, what political affiliation the president is.
وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں، میں نے یہ خدمات ڈیموکریٹ انتظامیہ میں فراہم کی، جیسا کہ میرے دو بیٹے امریکہ کی بحریہ میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ وہ نہیں پوچھ رہے کہ صدر کی سیاسی وابستگی کس طرف ہے۔ میں یہاں نیو ہیمپشائر میں موجود لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ اپنے ملک کو مقدم جانا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ہنٹسمین کی سفارتی خدمات پر تنقید کرتے رہے ہیں۔ سال 2012 میں انہوں نے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا تھا کہ انہوں نے ہمارے ملک کو چین کے حوالے کر دیا ہے۔ گزشتہ سال صدارتی مہم کے دوران ہنٹسمین ٹرمپ کے حق میں دستبردار ہو گئے تھے۔ اس سے قبل ایک ویڈیو جاری ہوئی تھی جس میں ریپبلکن رانما ایک خاتون کے بارے میں ناگوار بیانات دے رہے ہیں، لیکن ٹرمپ کے انتخابات جیتنے کے بعد ہنٹس مین نے تائیوان کے صدر کے ساتھ ان کے ٹیلی فون رابطے کی حمایت کی تھی جس پر چین نالاں تھا۔
We have a lot of interests in our relationship with Taiwan. We share values. We have a large trading relationship.
ہنٹس مین کہہ رہے ہیں کہ تائیوان کے ساتھ تعلقات ہمارے اپنے مفادات میں ہیں، ہماری اقدار مشترک ہیں اور ہمارے وسیع تجارتی تعلقات ہیں۔ ہم زیادہ بات نہیں کرتے، لیکن بحیثیت منتخب صدر اگر وہ فون پر بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں یہ بالکل ٹھیک ہے۔ بروکنگز انسٹیٹیوٹ سے وابستہ تجزیہ کار سٹیون پیفر کہتے ہیں کہ ہنٹس مین اچھا انتخاب ہیں کیونکہ خارجہ پالیسی میں وہ وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے ساتھ ان کی گفتگو۔
He will bring to the job what I would call a mainstream republic view, which is a
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہنٹس مین یہ کام کر سکتے ہیں اور اس کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ وہ روس کے ساتھ معاملات کے اہل نہیں۔ میرے خیال میں وہ کھلی آنکھوں کے ساتھ ماسک ہو جائیں گے۔ ہنٹس مین کی تعیناتی کی تصدیق سینٹ نے کرنی ہے۔ اگر توثیق ہو جاتی ہے تو ایسے میں ماسک ہو جائیں گے جب کانگریس کے دونوں ایوانوں اور ایک خصوصی کونسل میں اس بارے میں تحقیقات ہو رہی ہیں کہ آیا ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی ٹیم کے صدارتی مہم کے دوران روس سے رابطے تھے یا نہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اخبار نیو یارک ٹائمز سے اپنے ایک انٹرویو میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی اٹارنی جنرل جیف سیشنز پر کڑی تنقید کی، جس کے بعد جمعرات کے روز جیف سیشنز کا کہنا تھا کہ وہ اپنی ملازمت جاری رکھیں گے۔ صدر کا یہ غصہ روس کا امریکی صدارتی انتخابات میں مداخلت پر جاری تحقیقات سے سیشنز کا اپنے آپ کو دور رکھنے پر تھا۔ اس بارے میں ولیم گیلو کی رپورٹ، انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
ایک پریس کانفرنس میں جیف سیشنز کا بااصرار یہ کہنا تھا کہ انہیں ملازمت جاری رکھنے کے بارے میں اپنی صلاحیتوں پر کوئی شک نہیں ہے۔ جیف سیشنز نے کہا، ہمیں یہ ملازمت بہت پسند ہے اور ہمیں اس محکمے سے محبت ہے، اور جب تک یہ درست ہو میں اسے جاری رکھنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ صدر ٹرمپ کا اپنی تنقید میں اشارتاً یہ کہنا تھا کہ جیف سیشنز مستعفی ہو جائیں۔ بدھ کے روز اخبار دی نیو یارک ٹائمز کو دیے گئے اپنے انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا کہ سیشنز کو اپنے آپ کو چھان بین کے عمل سے الگ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اگر انہوں نے ایسا ہی کرنا تھا تو عہدہ قبول کرنے سے پہلے ان کو چاہیے تھا کہ وہ انہیں بتاتے تو وہ کسی دوسرے فرد کو نامزد کرتے۔ سیشنز صدر ٹرمپ کے ابتدائی حامیوں میں سے تھے اور مئی میں انہوں نے استعفیٰ دینے کی پیشکش کی تھی، لیکن ٹرمپ نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا تھا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دی نیو یارک ٹائمز کو بتایا کہ اگر چھان بین پر مامور خصوصی استغاثہ رابرٹ مولر تفتیش سے تجاوز کر کے چھان بین کو ٹرمپ خاندان کے مالیاتی امور، جن کا روس سے کوئی تعلق نہیں ہے، پھیلا دیتا ہے تو ایسا عمل سرخ لکیر خیال کیا جائے گا جو قابل قبول نہیں ہوگا۔ تاہم اس بیان کو بہت سے تجزیہ کار غیر مناسب گردانتے ہیں۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے بروکنگز انسٹیٹیوشنز کے ولیم گالسٹون کا کہنا تھا،
مسٹر ٹرمپ، who of course has run a family business all his life, seems not
مسٹر ٹرمپ جنہوں نے یقیناً ساری زندگی خاندانی کاروبار چلایا ہے، بظاہر امریکہ میں خود مختار قوت کے مراکز سے متعلق بنیادی آئینی سوچ کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اٹرنی جنرل صرف صدر کے آدمی نہیں ہوتے، وہ اول اور آخر امریکہ کے قانون نافذ کرنے والے افسران کے سربراہ ہیں۔ صدر جارج ڈبلیو بش کے دور میں محکمہ انصاف میں خصوصی استغاثہ کے طور پر فرائض انجام دینے والے پیٹر زیڈنبرگ کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کے بیان کا مولر اور اس کی ٹیم پر کوئی زیادہ اثر نہیں ہوگا۔ ان کا کہنا ہے،
They don't pay it any mind. You know, it's just background noise to them.
وہ اس پر کوئی توجہ نہیں دے رہے ہوں گے، ان کے لیے یہ صرف پس منظر سے آنے والی ایک آواز ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اس کے بارے میں سوچنے پر زیادہ وقت برباد نہیں کر رہے ہوں گے۔ آئندہ ہفتے صدر ٹرمپ کی مہم کے سابق سربراہ پال مینافورٹ اور صاحبزادے ٹرمپ جونیئر سینٹ کے سامنے اپنے بیانات ریکارڈ کروائیں گے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
مشرقی یروشلم میں اسرائیل کی سیکیورٹی فورس اور فلسطینیوں کے درمیان فسادات پھوٹ پڑنے کے بعد جمعے کے روز 3 فلسطینی گولی مارے جانے سے ہلاک ہوئے ہیں۔ فلسطینی وزارت کا کہنا ہے کہ فائرنگ کے مختلف واقعات مختلف علاقوں میں ہوئے۔ دونوں فریقوں کے درمیان جمعے کے روز شدید کشیدگی پائی گئی. اس کی وجہ اسرائیل کی حکومت کی جانب سے احتجاج کے خدشے کے پیش نظر مسجد اقصی میں 50 سال سے کم عمر افراد کے داخلے پر پابندی عائد کرنا تھی. اس بارے میں رابرٹ برگر کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرڈ گل.
اسرائیل کی حکومت نے احتجاج کے خدشے کے پیش نظر مسجد اقصی میں 50 سال سے کم عمر افراد کے داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے. وزارت کا کہنا ہے کہ راس العمود کے علاقے میں ایک فلسطینی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا, تاہم یہ نہیں بتایا گیا کہ گولی کس نے چلائی. وزارت نے مشرقی یروشلم کے ایتور علاقے میں فائرنگ کے دوسرے واقعے کا الزام اسرائیل پر عائد کیا ہے, جس میں ایک دوسرا فلسطینی ہلاک ہوا. تیسرا فلسطینی وزارت کے مطابق مقبوضہ مغربی کنارے میں ہلاک ہوا جب اس کے دل میں گولی ماری گئی. اسرائیلی پولیس کی بھاری نفری جمعے کی صبح ہی سے یروشلم کے عرب اکثریتی علاقوں خصوصاً شہر کے قدیم علاقے میں تعینات ہے جہاں مسجد اقصی واقع ہے. پولیس کی بھاری نفری کی تعیناتی سے چند گھنٹے قبل اسرائیلی کابینہ کی سیکیورٹی کمیٹی نے پولیس کی جانب سے مسجد اقصی کے دروازوں پر میٹل ڈیٹیکٹرز کی تنصیب کے فیصلے کی توثیق کی تھی. اسرائیلی حکومت کو اندیشہ تھا کہ عرب مسلمان جمعے کی نماز کے بعد مسجد اقصی میں ان میٹل ڈیٹیکٹرز کی تنصیب پر احتجاج کر سکتے ہیں. میٹل ڈیٹیکٹرز گزشتہ ہفتے 3 فلسطینی مسلح افراد کی مسجد اقصی کے نزدیک فائرنگ کے بعد نصب کیے گئے, جس میں 2 اسرائیلی پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے تھے. فائرنگ کے بعد 3 مسلح افراد مسجد کے احاطے میں داخل ہو گئے تھے, جہاں اسرائیلی پولیس نے ان کا تعاقب کر کے ہلاک کر دیا تھا. واقعے کے بعد اسرائیلی پولیس نے مسجد نماز کی ادائیگی کے لیے بند کر دی تھی, جس پر فلسطینی رہنماؤں نے سخت احتجاج کیا تھا. فلسطینی رہنماؤں نے الزام عائد کیا ہے کہ اسرائیلی حکومت کی جانب سے مسجد میں میٹل ڈیٹیکٹرز کی تنصیب کا فیصلہ دراصل مسجد کے انتظام میں اسرائیل کی مداخلت اور اس پر اپنے اثر و رسوخ میں اضافے کی ایک کوشش ہے. اس بارے میں اسرائیل کے ایک عرب شہری کا کہنا تھا, یہ پاگل پن ہے اور یہ مذہبی آزادی کی خلاف ورزی ہے. میٹل ڈیٹیکٹرز کی تنصیب مسلمانوں کی توہین ہے, میں اسے سیاہ جمعہ کہوں گا. لیکن اسرائیل کا کہنا ہے کہ مسلمانوں نے مقدس مقام پر آتشی اسلحہ لا کر سرخ لکیر کو پار کیا, اس لیے میٹل ڈیٹیکٹرز کی تنصیب دہشت گردی کے مزید واقعات کو روکنے کے لیے ضروری ہے. اسرائیل کی شن بیٹ سیکیورٹی سروس کے سابق سربراہ یاکوف پیری کا اس بارے میں کہنا تھا,
Every holy, sensitive place in the world is protected.
دنیا کے ہر مقدس اور حساس مقام کو محفوظ بنایا جاتا ہے. روم میں ویٹیکن اور کئی دیگر مقدس مقامات کو پوری طرح سے محفوظ بنایا جاتا ہے. میرا نہیں خیال کہ اگر اسرائیل سیکیورٹی کو مضبوط کرنے کے لیے چند آلات نصب کرتا ہے تو اس سے پہلے سے موجود صورتحال میں کوئی فرق آئے گا, اور میرا خیال ہے کہ اب ایسا ہی ہوگا. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اقوام متحدہ میں وینزویلا کے ایک سینئر سفارتکار نے استعفیٰ دے دیا ہے. انہوں نے اس کی وجہ صدر نیکولس مادورو کی آئینی خلاف ورزیاں, ریاستی دہشت گردی اور منظم انداز میں شہریوں پر جبر و تشدد بتائی ہے. سفارتکار ایزائیس میڈینا نے جمعرات کی رات خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کو بتایا کہ وینزویلا ایک ناکام ریاست ہے. ان کا کہنا تھا کہ یہ بھگوڑی حکومت ہے, مکمل آمریت ہے اور مدورو کے اقتدار میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. ادھر وینزویلا کے اقوام متحدہ میں سفیر نے کہا کہ میڈینا کو بددیانتی کے الزام میں برطرف کیا جا چکا ہے, اور وینزویلا کے شہروں میں پرتشدد مظاہرے جاری ہیں, اور کاراکاس کے مضافات میں ایک مظاہرے میں جو 24 سالہ شخص ہلاک ہو گیا. مظاہرین نے ایک پولیس چوکی کو آگ لگا دی. خبریں ختم ہوئیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
اس ہفتے کے امریکی اخبارات کی شہ سرخیوں اور تراشوں کے ساتھ
افغانستان میں مزید امریکی فوجی بھیجے جانے اور اس حکمت عملی پر تجزیے امریکی اخبارات، جرائد اور نیوز ویب سائٹس پر شائع ہوئے۔ واشنگٹن ٹائمز نے اپنی خبر میں لکھا کہ وزیر دفاع جم میٹس اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل جوزف ڈینفرڈ نے اراکین کانگریس کو افغانستان کے بارے میں ٹرمپ انتظامیہ کی حکمت عملی کے ساتھ ساتھ شام اور عراق میں جاری داعش کے خلاف کارروائیوں کے بارے میں بھی بتایا۔ وزیر دفاع جم میٹس کی سربراہی میں پینٹاگون کے حکام گزشتہ کئی ہفتوں سے افغانستان کی جنگ کی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں اور یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں صورتحال کو بہتر بنانے اور افغان سیکیورٹی فورسز کو مضبوط بنانے کے لیے کن اقدامات کی ضرورت ہے۔ خبر کے مطابق اس جائزے میں امریکی فوجیوں کی تعداد میں 3,000 سے 5,000 کے اضافے کی تجویز بھی شامل ہے۔ حکومتی اور غیر حکومتی ماہرین کا کہنا ہے کہ افغانستان کے تقریباً 60% علاقوں میں یا تو طالبان کا گہرا اثر و رسوخ ہے یا وہاں براہ راست طالبان کا قبضہ ہے۔ خبر کے مطابق افغان فورسز کو، جنہیں امریکی اور نیٹو کی افواج کی مشاورت حاصل ہے، طالبان کے ہاتھوں بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ واشنگٹن ٹائمز لکھتا ہے کہ سن 2016 میں ہونے والے صدارتی انتخاب کے دوران افغانستان میں ہونے والی جنگ کا بہت کم ذکر ہوا اور ڈونلڈ ٹرمپ اور ہلری کلنٹن دونوں نے داعش کے خلاف لڑائی کے بارے میں امریکی حکمت عملی پر اپنی توجہ مرکوز رکھی، لیکن اب افغانستان میں جاری جنگ میں طالبان کی کامیابیوں اور وہاں داعش کی بڑھتی ہوئی موجودگی سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی پر زیادہ توجہ دی جا رہی ہے۔ واشنگٹن پوسٹ نے اپنی ایک خبر میں دعویٰ کیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے سی آئی اے کا وہ خفیہ پروگرام ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کے تحت شام کے صدر بشر الاسد کے مخالف اعتدال پسند باغیوں کو تربیت اور اسلحہ فراہم کیا جا رہا تھا۔ خبر کے مطابق سن 2013 میں شروع کیے جانے والا یہ پروگرام صدر اوباما کی اس پالیسی کا حصہ تھا جس کے تحت وہ شام کے صدر بشر الاسد کو منصب صدارت سے ہٹنے پر مجبور کرنا چاہتے تھے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس پروگرام کا خاتمہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ صدر ٹرمپ شام کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے روس کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس اسد مخالف خفیہ پروگرام کو روس اپنے مفادات کے منافی سمجھتا تھا۔ تمام امریکی اخبارات میں ریاست ایریزونا کے ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر اور سابق صدارتی امیدوار جان مکین کے دماغ کے سرطان میں مبتلا ہونے کی خبر نمایاں طور پر شائع کی گئی۔ لاس اینجلس ٹائمز نے اپنی خبر میں لکھا کہ 81 سالہ جان مکین چھٹی بار امریکی سینیٹر کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ خبر کے مطابق مکین کے اہل خانہ ان کے علاج سے متعلق ڈاکٹر سے مشاورت کر رہے ہیں اور ابھی حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کب تک واشنگٹن واپس آ کر سینٹ میں اپنا کام شروع کر سکتے ہیں۔ کوکب فرشوری، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔
بیٹھے بہت ڈر لگتا ہے، بچے لوگ کو مارتے ہیں، بجلی کرنٹ لگاتے۔
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے۔
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
فون سے رابطہ کرتے 2,00,000 روپے لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں،
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں۔
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی، www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس دوسرے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کی ایڈیٹر تھیں مدثرہ منصر, پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر کارنیلیس. پاکستان میں اس وقت رات کے 10, بھارت میں 10:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کا 1 بجنے والا ہے. خالد حمید آپ سے اب اجازت چاہے گا. اللہ حافظ اور شب بخیر.